حسین یا حسین، حسین یا حسین، دنیا میں ایک نقطۂ وحدت حسین ہے، ہر طبقۂ بشر کی ضرورت حسین ہے۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، فاطر السماوات والارضین، باعث الانبیاء والمرسلین، ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين يا رب العالمين. أما بعد، فقد قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ويقول الذين كفروا لست مرسلا، قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب، صلوات پڑھیں محمد وعلى
صل على محمد وعلى محمد۔
اپنی اپنی حاجات کی قبولیت کے لیے، امام وقت کے ظہور میں تعجیل کے لیے، جہاں کہیں مومنین و اونات آباد ہیں، ان کی عزت مال جان آبرو کی حفاظت کے لیے، جو مومنین و اونات علیل ہیں ان کی شفایابی کے لیے، اور عالم اسلام کو اس موذی مرض سے جلد از جلد نجات دلوانے کے لیے ایک بلند آواز سے صلوات سنائے گا۔ عزیزان محترم، قرآن مجید فرقان حمید ہماری مختلف موضوعات کی طرف رہنمائی بھی فرماتا ہے، اور ان کے حوالے سے جو اصل اصول ہیں ان کو بھی واضح کرتا ہے۔ کوئی بھی ایسا مسئلہ کہ جو اعتقادی روٹس رکھتا ہو، ممکن نہیں ہے کہ اس کے اصل اصول ہمیں قرآن مجید فرقان حمید میں نہ ملیں، چاہے وہ توحید جیسا موضوع ہو کہ پوری کتاب الہی میں جا بجا اس عنوان سے آیات بکھری ہوئی ہیں، چاہے وہ نبوت جیسا موضوع ہو کہ جس کے حوالے سے متعدد مقامات پر کہیں نبوت کے حوالے سے، کہیں وحی کے حوالے سے، کہیں انبیاء کے واقعات کو نقل کرنے کے اعتبار سے نبوت اور اس سے متعلق دوسری ابحاث کا تذکرہ موجود ہے، ایسے ہی قیامت کے حوالے سے آپ دیکھیے تو متعدد آیات ہیں جو بار بار انسان کو یہ بتاتی اور سمجھاتی ہیں کہ تم اس دنیا میں ابس نہیں آئے ہو، تمہیں اس دنیا میں بھیجا گیا ہے تاکہ ایک بھرپور اور خدا کی رضامندی کے تحت زندگی گزار کر اس دنیا سے رخت سفر باندھو اور اس کی بارگاہ میں پیش ہو جاؤ۔ اور قرآن مجید معاد کے حوالے سے اس قدر زیادہ بیان کرتا ہے کہ ایک آدمی جب پورا قرآن اگر عربی زبان سے واقف ہے تو عربی میں، اور نہیں تو ترجمے اور تفسیر کے ساتھ پڑھے، تو بعض اوقات ایسا محسوس ہوتا ہے کہ قرآن در حقیقت ہمیں ایک خدا کی وحدانیت کی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہے، اور دوسرا یہ بتانا چاہتا ہے کہ تم نے پلٹ کر بھی اسی کی طرف جانا ہے، یعنی دوسرے لفظوں میں مبدأ اور معاد کی تعلیم ہمیں دے کر قرآن کی اس چھوٹی سی آیت کہ انا للہ و انا الیہ راجعون کی تفسیر بیان کر رہا ہے کہ تم خدا کے ہی ہو اور تمہیں خدا کی طرف ہی لوٹ کے جانا ہے. جہاں یہ متعدد مضامین جو اعتقادی حوالے سے قرآن میں موجود ہیں وہیں ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید امامت کے حوالے سے بھی اپنی تعلیمات میں ہمارے لیے راہیں کھولتا ہے اور اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لے آتا ہے. اگر آپ قرآن کی زبان میں امامت کی گفتگو کریں اور امامت کے حوالے سے بات چیت کریں تو کئی آیات ایسی ہیں جن کے اوپر گفتگو ہو سکتی ہے اور ان کے اوپر بات کو آگے بڑھایا جا سکتا ہے, لیکن میں نے آپ کے سامنے جس آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے یہ سورہ مبارکہ رعد کی آخری آیت ہے. ارشاد ہوتا ہے کہ اے رسول, جن لوگوں نے کفر اختیار کیا وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ رسول نہیں ہیں, تو کہنے دیجئے, فرق نہیں پڑتا کسی کے رسول ماننے یا نہ ماننے سے, فرق نہیں پڑتا جسے خدا نے بنایا ہو وہ خدا کا بنایا ہوا ہے. اگر انسان نہیں مانتے تو کوئی فرق نہیں پڑتا, بالکل ایسے ہی جیسے اگر کسی کو خدا قبول کرنے میں مشکل ہو تو کیا کسی کے خدا کو قبول نہ کرنے کی وجہ سے خدا کی سلطنت, حکومت, الوہیت میں کوئی ایک انچ کا بھی فرق واقع ہوگا؟ کوئی سرے سے ہی نہ مانے, پوری دنیا بھی اگر خدا کو نہ مانے تو خدا کی سلطنت میں ایک انچ کی کمی واقع نہیں ہوتی, اور اگر سارے مل کے بھی مان لیں تو اس کی سلطنت میں ایک انچ کا اضافہ نہیں ہوتا, وہ اپنی جگہ پر ہے. ماننا نہ ماننا اختیار کے ساتھ یہ انسان کے پاس ہے تاکہ وہ اپنے اختیار کے ساتھ اس کو قبول کرے اور پھر اجر و ثواب کا سلسلہ شروع ہو یا عذاب کا معاملہ شروع ہو. قرآن مجید کیا کہہ رہا ہے, اے رسول اگر یہ آپ کو رسول نہیں مانتے, نہ مانے, ماننے سے فرق, ان کے ماننے نہ ماننے سے کوئی فرق نہیں پڑتا, آپ کی رسالت کی گواہی کے لیے ایک میں کافی ہوں اور ایک وہ جس کے پاس کل کتاب کا علم ہے. یہ کون بیان کر رہا ہے؟ خدا بندے متعال. کہاں بیان کر رہا ہے؟ قرآن میں. کون سی سورہ؟ سورہ اعراض. توجہ ہے نا حضرات کی. اس آیت کے اندر کچھ ایسے مراحل ہیں جنہیں اگر ہم طے کریں تو بحث امامت کو آگے بڑھایا جا سکتا ہے. پہلی بات یہ کہ اس آیت کے اندر بعض ایسے افراد کا ذکر ہو رہا ہے جو رسول کی رسالت کو قبول نہیں کرتے. دوسرا کون ہے؟ دوسرا ذکر یہ ہے کہ خدا کہہ رہا ہے گواہی دی جا رہی ہے. دوسری بحث کون سی ہے؟ گواہی کی. تیسری بحث کیا ہے؟ تیسری بحث یہ ہے کہ گواہی دینے والے ایک نہیں ہیں, دو ہیں. ایک خدا ہے اور دوسرا جس کے پاس کل کتاب کا علم ہے. یہیں پہ روک کر ایک جملہ کہنا چاہوں گا, قرآن نے نام نہیں لیا دوسرے کا. قرآن نے دوسرے کا نام نہیں لیا, قرآن نے صفت بیان کی. صفت یہ ہے اس گواہ کی کہ اس کے پاس کل کتاب کا علم ہے. یہ قرآن کا اسلوب ہے. ہمیں جو پچھلے کئی سالوں سے ایک سوال کا سامنا ہے جو ہمارے مقابل آ کر سامنے والے کرتے ہیں کہ جناب اگر امامت اتنی ہی اہم تھی اور اگر علی کا اتنا ہی مرتبہ تھا تو خدا سیدھا قرآن میں نام لیتا جان چھٹ جاتی. توجہ فرما رہے ہیں حضرات, خدا سیدھا قرآن میں نام لیتا آیت اترتی جان چھٹ جاتی. اگر قبول کرنے والے نہ ہو تو قرآن اس آیت کے شروع میں ہی کہہ رہا ہے کہ یہ کہتے ہیں آپ رسول نہیں ہیں. جنہوں قبول نہیں کرنا وہ رسول کا نام آنے پہ قبول نہیں کر رہے, تو علی کا نام آ جائے تو کون سی 100% بات ہے کہ قبول کر رہے ہیں؟ بھائی جن لوگوں نے رسول کو قبول نہیں کیا وہ اسی زمانے میں تھے نا, اسی زمانے میں تھے جب قرآن اتر رہا تھا. قرآن اترتے ہوئے بیچ میں رسول کی بار بار گواہی دے رہا ہے, یاسین والقرآن انک لمن المرسلین, کوئی شک نہیں ہے کہ آپ رسولوں میں سے, لیکن کیا سارے رسول کی رسالت قبول کر رہے ہیں؟ نہیں کر رہے. تو جب نام رسول آیا اور اس کو بھی قبول نہیں کیا تو کیا یہ دلیل بن سکتی ہے کہ اگر علی کا نام آ جاتا تو سارے قبول کر لیتے؟ نہیں, جن کے دل ٹیڑے ہیں نام بھی آ جاتا قبول نہ کرتے. اور پھر یہ بات توجہ چاہوں گا, وہ حضرات جو یہ کہتے ہیں کہ اگر نام آ جاتا تو آسانی ہو جاتی, میں عرض کروں اگر یہی بات ہے تو آپ اسلوب قرآن سے واقف نہیں ہیں. توجہ, آپ اسلوب قرآن سے واقف نہیں ہیں. کیوں؟ قرآن کا اسلوب کیا ہے؟ قرآن رسول کے بعد اگر کسی کے بارے میں بات کرتا ہے تو وہ مصداق کا تعین نام سے نہیں کرتا, صفات سے کرتا ہے. قرآن صفات بیان کرتا ہے, نام نہیں لیتا. چونکہ خدا جانتا ہے اگر نام لے لے گا تو ناموں والے بہت سے پیدا ہو سکتے ہیں, لیکن اگر صفت بیان ہوگی, اب صفت پیدا کرنا کوئی آسان کام ہے بھائی؟ صفت تو ایسے پیدا نہیں ہو سکتی. قرآن کہے جس کے پاس کل کتاب کا علم ہے, کوئی لا کے دکھائیے جس کے پاس یہ دعویٰ ہو کہ میرے پاس کل کتاب کا علم ہے. آپ کئی دعوے کر سکتے ہیں. توجہ چاہوں گا, میں یہاں تشریف فرما یہاں بیٹھا ہوں, آپ یہاں تشریف فرما ہیں, ہم میں آپ میں کئی افراد ایسے ہیں جو ایک دوسرے کو جانتے ذاتی طور پہ. مثلاً میں یہاں پہ کچھ بیٹھے ہوئے افراد کو ذاتی طور پہ جانتا ہوں, ان سے ہٹ کر کئی افراد ایسے بھی ہیں جو مجھے ذاتی طور پہ نہیں جانتے, میرے شب و روز ان کے سامنے نہیں کٹتے. توجہ ہے نا حضرات کی؟ اگر میں فی الحال یہاں ممبر پہ بیٹھ کر یہ دعویٰ کر دوں نعوذ باللہ من ذالک کہ میری تو راتیں عبادتوں میں کٹتی ہیں اور میں بڑا عبادت گزار آدمی ہوں, تو جو لوگ مجھے ذاتی طور پہ نہیں جانتے اور میرے شب و روز ان کے سامنے نہیں ہیں, وہ فوراً سے میری بات کو رد نہیں کر سکتے. جو مجھے جانتے ہیں وہ کر دیں گے, لیکن جو نہیں جانتے وہ کیا کریں گے؟ وہ فوراً رد نہیں کر سکتے. یا تو انہیں کسی ایسے بندے سے رابطہ کرنا پڑے گا جس کے سامنے میرے شب و روز گزرے ہیں, یا خود میرے ساتھ شب و روز گزارنے پڑیں گے, تب جا کے پتا چلے گا میرے دعوے میں صداقت ہے یا یہ کس بیانی پہ مبنی ہے. تو وہ لوگ جو نہیں جانتے وہ فوراً میرے اس دعوے کو رد نہیں کر سکتے. ایسے ہی میں دعویٰ کر دوں جناب میں دنوں میں روزہ رکھتا ہوں, اب جس نے میرے ساتھ دن نہیں گزارے وہ فوراً سے رد نہیں کر سکتا. لیکن اگر خدا نخواستہ کوئی شخص اٹھ کے علم کا دعویٰ کرے تو یہ وہ دعویٰ ہے جسے فوراً سے لاجواب کیا جا سکتا ہے. آپ اٹھے, جس نے دعویٰ کیا ہو علم کا, کوئی مشکل سا دنیا کا سوال پوچھے, معلوم ہو جائے گا کتنے پانی میں فوراً کلی کھل جائے گی. توجہ ہے حضرات کی؟ یعنی علم ایک ایسا معاملہ ہے کہ اگر دعویٰ ہو اگر کوئی دعویٰ کرے یہ صفت اس میں پائی جاتی ہو یا نہ پائی جاتی ہو یہ بحث الگ ہے. کوئی دعویٰ کرے تو فوراً سے اس کے دعوے کیا نقد فوراً سامنے سے کیا جا سکتا. سوال پوچھے سمجھ آ جائے گا. اگر یہ صفت کسی میں نہیں ہے اور وہ دعویٰ کر لے فوراً رد ہو سکتا ہے. اس کے باوجود بھی اگر آپ دیکھیں کہ تاریخ میں کسی نے یہ کہا ہو سلونی سلونی اور اس کے اس دعوے پر ہزار سوال پیش کیے گئے ہوں لیکن کسی سوال کے جواب میں اس نے یہ نہ کہا ہو مجھے معلوم نہیں ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ قرآن میں جو صفت علم بیان ہو رہی ہے کہ اس کے پاس کل کتاب کا علم ہے. ابھی تعجب مزداد نہیں کیا لیکن میں ایک مثال عرض کر رہا ہوں. اگر کوئی یہ دعویٰ کرتا دکھائی دے دے کہ میرے پاس اتنا علم ہے کہ تم جو سوال کرو تمہارے ہر سوال کا جواب میرے پاس ہے تو کتنا آسان تھا, لڑنے جھگڑنے کی بات ہی نہیں تھی. جاتے کوئی مشکل سوال کرتے بات ختم ہو جاتی. لیکن آپ نے دیکھا علی کے مقابل آنے والوں نے سوال نہیں کیے, انہوں نے تلواریں سونتی اور مقابلے پہ نکلے کیونکہ پتا تھا اس طرح لوگوں کو بے وقوف بنا سکتے ہیں. سوال کیے تو جواب ملیں گے. اگر علی کے پاس سامنے بیٹھ کر سوال و جواب شروع کر دیے تو لاجواب ہو جائیں گے. بھائی آپ جاتے علمی طریقے سے مباحثہ کر لیتے. یہی معاملہ رسول کا ہے. توجہ چاہوں گا, رسول پہلے دن کہہ دیتے آؤ لڑو ہم سے جنگ کرو. لیکن مکے میں عجیب دنیا ہمیں کہتی ہے اسلام نعوذ باللہ تلوار کے زور پر پھیلا, وہ بھائی کسی نے پھیلایا ہوگا. ہمارا کیا لینا دینا اس سے. ہم نے تو یہ دیکھا ہے کہ جب قرآن اترنا شروع ہوا تو 13 سال تک رسول نے تلوار نہیں کھینچی اور ڈائلاگ بھی دعوت دی کہ اگر تمہیں شک ہے کہ قرآن خدا کی طرف سے نہیں ہے اس کا جواب لے کر آؤ, لاؤ اس کا جواب. کوئی لایا؟ تلوار کھینچنا اس بات کی دلیل تھی جواب نہیں تھا, ورنہ کتنا آسان سا معاملہ تھا کہ آپ جائیں. ایسی ایک صورت, پورا قرآن بھی نہیں مانگ رہا کہ ایک ایسی صورت بنا کے لاؤ معاملہ حل ہے. ایک صورت بھی بنا کے نہیں لائے. وہاں یہ معاملہ رسول کے لیے بے نہیں علی کے لیے. چاہتے اگر واقعی توجہ چاہتا ہوں میں کیونکہ بہت کھل کے بات نہیں کر سکتا آپ جانتے ہیں, میں بہت دبے لفظوں میں بات کرنے جا رہا ہوں. اگر واقعی نیت صاف ہوتی جیسے کچھ لوگوں کا خیال ہے, اگر واقعی نیت صاف ہوتی تو بہترین طریقہ یہ تھا کہ آتے اور ڈائیلاگ کی میز پہ بیٹھتے, گفتگو کرتے اور علی سے معاملہ طے ہو پا جاتا, یا علی غالب آ جاتے, یا اگر آپ کے پاس بہت علم ہوتا تو آپ غالب آ جاتے. یہ کیوں نہیں ہوا؟ کیونکہ پہلے سے جانتے تھے حق اسی کا ہے. جانتے ہیں حق اسی کا ہے جس سے تلوار, جس کے مقابل تلوار کھینچے کھڑے ہیں. اگر تلوار نہیں کھینچیں گے تو جو ساتھ کھڑے ہوئے ہیں ان کو بے وقوف کیسے بنائیں گے؟ لہذا ان چیزوں میں ان کو لگا دو کہ یہ اپنے اصل مرکز سے ہٹ جائیں. صلوات پڑھے محمد وآل محمد. اپنے اصل مقصد سے ہٹ جائیں. جب جنگ چل رہی تھی جو 15 ماہ چلی, 1.5 سال چلی وہ جنگ, اور اس میں ایک جگہ پہ علی نے صاف لفظوں میں کہا کہ آؤ بات چیت کر لیتے ہیں, نہیں کی. کہا اچھا کیوں اتنے لوگوں کو قتل کرواتے ہو؟ آؤ تم بھی تلوار کھینچو, میں بھی تلوار کھینچتا ہوں اور آ کر جنگ لڑ لیتے ہیں, ہم دو کے درمیان جنگ ہو جائے, بات ختم ہو جائے. کہ انہیں پتا تھا نہ علمی میدان میں سامنا کر سکتے ہیں نہ شجاعت میں سامنا کر سکتے ہیں, تب بھی سامنے نہیں آئے. اور آگے سے کیا جو ساتھی تھا اس نے کہا, ویسے علی نے بات تو بڑی مبنی پر حق کہی ہے, کیوں لوگوں کو کٹوا رہے ہو, کیوں لوگوں کو قتل کروا رہے ہو, جاؤ گاجر مولی کی طرح مسلمان کٹ رہے ہیں, تم جاؤ اور جا کے لڑ لو, اگر فتح پا گئے تو سب تو مارا اور اگر مارے گئے تو بہرحال شہید تو ہو, شہادت کے مرتبے پہ تو فائز ہو. تو یار نے یار سے یہی کہا تھا کہ یار لگتا ہے تو میری کرسی پہ قبضہ کرنا چاہتا ہے. سلوات پڑھے محمد والے. تو کیا معنی ہوئے؟ نہ علمی میدان میں سامنا ہے, نہ دلیری بہادری اور شجاعت کے مقابلے میں سامنا ہے. قرآن نے کھلا چیلنج دے رکھا ہے. کیا اے رسول اگر یہ تمہیں نہیں مانتے, توجہ ہے نا بات کہاں سے چلی تھی, اگر یہ تمہاری رسالت کو قبول نہیں کرتے, تمہیں رسول نہیں مانتے, تو مسئلہ نہیں ہے نہ مانیں, تمہاری رسالت کی گواہی کے لیے ایک میں کافی ہوں. کل کفا باللہ, ایک اللہ کافی ہے اور دوسرا کون کافی ہے؟ جس کے پاس کل کتاب کا علم ہے. اللہ گواہی کیسے دے گا؟ توجہ فرماتا ہوں, اللہ گواہی کیسے دے گا؟ مثلا اللہ کی گواہی کیا ہو سکتی ہے؟ جیسے میں کہتا ہوں وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُ, یہ کون سی گواہی ہے جی؟ قولی, میں زبان سے گواہی دے رہا ہوں. اللہ کیا ایسی گواہی دے رہا ہے؟ ہاں ایسی بھی دے سکتا ہے, لیکن اللہ ایک اور گواہی بھی دے رہا ہے, وہ فعلی ہے. وہ کیسے؟ اللہ اپنے رسول کی مدد کر رہا ہے ہر اس مقام پہ جہاں اس کو ضرورت ہے. توجہ توجہ, یہ اہم بات ہے. اللہ گواہی کیسے دے رہا ہے؟ اپنے قول سے تو ایک طرف, اپنے عمل سے بھی دے رہا ہے. مثلا جہاں رسول کو ضرورت ہے تائید کی, پروردگار تائید عملی طور پہ کر رہا ہے. یہ ایک نبوت کی بحث ہے, اجازت دیں اگر میں کچھ اس پہ آپ کے سامنے بیان کروں.
محمد آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
کیسے تائید کر رہا ہے؟ رسول معجزہ دکھائے گا تو رسالت ثابت ہوگی, ایسا ہی ہے. جتنے رسول معجزہ دکھا رہے ہیں کس کی تائید سے دکھا رہے ہیں؟ اللہ کی. اگر اللہ تائید نہ کرے, اگر اللہ مدد نہ کرے, کوئی معجزہ دکھا سکتا ہے؟ نہیں دکھا سکتا. اللہ کی تائید اور اس کی مدد سے ہی معجزہ دکھایا جا سکتا ہے. رسول اللہ کی تائید سے معجزہ دکھا رہے ہیں, یہ عملی تائید عملی گواہی ہے. خدا عملی گواہی دے رہا ہے, ہاں یہ میرا رسول ہے. آپ کہیں کیسے ممکن ہے؟ ایسے ممکن ہے جب کوئی جھوٹا دعویٰ کرتا ہے نبوت کا, خدا اس کی تائید نہیں کرتا, اس کی عملی طور پہ تائید نہیں کرتا. وہ ہزار معجزہ دکھانے کی کوشش کرے, معجزہ نہیں دکھا پاتا. کیوں؟ کیونکہ خدا کی تائید حاصل نہیں ہے. معجزہ وہ نہیں ہے جو آنکھوں پہ پٹی بن جائے اور کچھ بھی سامنے ہوتا رہے. معجزہ حقیقت کا نام ہے, آنکھوں پر پٹی باندھنے کا نام نہیں ہے. دربار موسیٰ میں جو رسیاں سانپ بن رہے تھے وہ حقیقت نہیں تھی, وہ آنکھوں پر دھوکا تھا. جو اجدہا وہ حقیقت تھی, تائید کر رہا خدا عملی طور پر, یہ میرا نبی ہے. اور تائید کرنا ہی کیا ہے, گواہی دینا ہے کہ یہ میرا نبی ہے. تو آج قرآن کہہ رہا ہے کہ ایک گواہی کے لیے کون ہے؟ اللہ. اور دوسرا کون ہے؟ جس کے پاس کل کتاب کا علم ہے. توجہ, یہ بحث اگر آپ قرآن مجید میں جا کے علم کتاب یعنی علم الکتاب اصطلاح کو سرچ کریں تو یہ صرف دو مقام ہے جہاں پہ یہ اصطلاح استعمال ہوئی ہے. توجہ, صرف دو جگہ پہ یہ اصطلاح استعمال ہوئی ہے. ایک یہی مقام ہے اور ایک مقام ہے جناب علی جہاں پر حضرت سلیمان اپنے دربار میں بیٹھے ہوئے ہیں اور اب بات چیت شروع ہوئی اور پیچھے کا پورا واقعہ ہے بزرگان جانتے ہیں, میں صرف اشارہ کرتے ہوئے آگے بڑھ رہا ہوں اور جو جوان اور بچے ہیں ان کے ذہنوں میں بھی صرف اشارتاً کہ یہ آ جائے کہ حدود نے جب آ کے خبر دی کہ جناب ایک خاتون ہے کہ جو ایک سلطنت چلاتی ہے اور وہاں سلطنت میں جو اصول کار بند ہیں وہ کفر کے اصول ہیں, وہ شرک کرتے ہیں, وہ کفر کرتے ہیں, اور ایک خاتون ہے جو اس سلطنت کو چلا رہی ہے اور اس کا ایک بہت بڑا تخت ہے. توجہ ہے حضرات کی. حدود نے خبر دیا کہ جناب سلیمان نے حدود ہی کے ذریعے سے پیغام بھیجوایا اسلام قبول کرو. وہاں گئے, وہاں سے معلوم ہوا جناب, اس نے کہا ٹھیک ہے میں ایک افراد کا وفد بھیجتی ہوں, اس کے ساتھ تحائف بھیجوں گی, ٹیم تھی تحائف, اگر سلیمان نے قبول کر لیے تو بس پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ عام دنیاوی بادشاہوں جیسا ہی ہے, اور اگر قبول نہیں کیے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو دعویٰ کیا ہے اس میں سچائی ہے. جناب سلیمان نے قبول نہیں کیے. اب جب اسے یہ حکم ہوا اور اس کو یہ پتہ چل گیا کہ جناب سلیمان نے تحائف قبول نہیں کیے, یہ وہاں سے چلی تاکہ حضرت سلیمان کی بارگاہ میں پہنچے بلقیس ملکہ سبا کہ آ کر ان کے ہاتھوں پر اسلام قبول کر لے. توجہ ہے. یہاں پر حضرت سلیمان نے چاہا کہ وہ یہ دنیا کے سامنے پیش کریں کہ کیا قوت ہے ان کے پاس, جبکہ سلیمان کی حکومت یہ ہے کہ جن ان کے تابع ہیں, انس ان کے تابع ہیں, چرند ان کے تابع ہیں, پرند ان کے تابع ہیں, ہوا پہ ان کی حکومت, سمندر پہ ان کی حکومت, اس سب کے باوجود سلیمان کچھ اور دکھانا چاہتے ہیں. کیا ہوا؟ دربار میں بیٹھے ہوئے درباریوں سے کہا, ہر درباری برے نہیں ہوتے, دیکھنا یہ پڑے گا دربار کس کا ہے. اگر دربار سلیمان نبی کا ہو تو پھر درباری بھی اسی نوعیت کے ہیں, لیکن اگر دربار کسی ایسے کا ہو, کسی ایرے ویرے کا ہو تو پھر معاملہ بھی درباریوں کا بھی یہی ہے. بہرحال جناب سلیمان بیٹھے ہوئے ہیں اور کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ تخت جو بڑا مشہور ہے, اس سے پہلے کہ بلقیس پہنچے میرے پاس میں چاہتا ہوں کہ اس کا تخت اٹھا کے لے آئے. قرآن کہتا ہے ایک جن کھڑا ہوا کہنے لگا اس سے پہلے کہ آپ اپنی اس نشست کو برخاست کریں میں جا کر وہ تخت اٹھا لاؤں گا. جناب سلیمان نے اس کی بات پر توجہ نہیں فرمائی اور اس کو کوئی گرین سگنل نہیں دیا کہ ٹھیک ہے کرو, حالانکہ یہ وہ کم تھا میلوں کا فاصلہ, اور وہ کہہ رہے کہ اس سے پہلے آپ اپنی نشست برخاست کریں میں لے آؤں گا, لیکن جناب سلیمان نے کوئی گرین سگنل نہیں دیا. اب قرآن کہتا ہے کون بولا؟ جس کے پاس ومن عندہ علم من الکتاب, جس کے پاس کتاب میں سے کچھ علم تھا. یہ دوسرا موقع ہے, یہاں بھی نام نہیں لیا. جیسے قرآن کی یہ سنت بن گئی ہے کہ جب وصی کا تذکرہ ہو تو نام نہ لیا جائے. کیا کہا؟ اس کے پاس کتاب کا کچھ علم تھا. یہ کہہ کر بات آگے بڑھائی. اس نے کیا کہا کہ میں آپ کے لیے وہ تخت اس سے پہلے کہ آپ پلک جھپکیں چشم زدن سے پہلے لے آؤں گا. گفتگو چل رہی تھی کہ تخت سامنے تھا. میلوں کا سفر چند لمحوں کو بھی نہیں کہہ سکتے. پلک جھپکنا میں کتنا وقت لگتا ہے. پلک جھپکنے سے پہلے اتنا بڑا دیو ہیکل تخت میلوں کا سفر طے کر کے سامنے لا کے رکھ دیا گیا. قرآن نے جاتا کہ یہ کام جس نے کیا اس کی صفت یہ تھی کہ اس کے پاس کتاب کا کچھ علم تھا. کیا ہے جی؟ کتاب کا کچھ علم. اب جب ایک طرف کہا علم الکتاب، ایک طرف کا علم من الکتاب، یہ دو جگہ ہیں جہاں پر کتاب کے علم کے بارے میں قرآن مجید کے اندر گفتگو ہو رہی ہے. ایک طرف آخری حد ہے، دوسری طرف کچھ علم ہے. جب امام کے سامنے اس آیت کو پیش کیا گیا اور کہا گیا آقا یہ بتائیے کہ یہ کون ہے جس کے پاس کل کتاب کا علم ہے، تو فرماتے ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام کہ یہاں وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ سے مراد علی ابن ابی طالب اور ہم معصومین علیہ السلام. لیکن آپ آئمہ کو دیکھیے، یعنی ہمیں روش سکھا رہے ہیں، ہمیں بتا رہے ہیں روش قرآن کی تفسیر کی. کیسے؟ کہ اس آیت کو جوڑو اس آیت سے جو سورہ مبارکہ نمل میں رکھی ہوئی ہے. کہ اگر تم سمجھنا چاہتے ہو جس کے پاس کل کتاب کا علم ہے، تو تمہیں پہلے سمجھنا ہوگا جس کے پاس کچھ کتاب کا علم ہے. ان دونوں کو ساتھ رکھو گے تو سمجھو گے، پھر بات بڑھے گی. اب آپ عالم اسلام کی تفاسیر اٹھائیے، یہاں پر معاملہ بڑا عجیب ہے. اس آیت کی تفسیر میں جس قسم کے لوگوں نے گھوڑے دوڑائے ہیں، بعض نے کہا جی کہ یہاں جیسے زمخشری نے کہا کہ اس سے مراد خود اللہ ہی ہے، یعنی ایک اللہ گواہی دے رہا ہے اور ایک وہ جس کے پاس کل کتاب کا علم ہے، اور یہ بھی اللہ ہی ہے، یعنی یہ صفت کسی اور کی نہیں ہے بلکہ کس کی ہے؟ اللہ کی ہے. البتہ علماء نے اس کو بڑے ہی متقن طریقے سے رد کیا ہے. اب میں یہاں پہ اس گفتگو میں نہیں جانا چاہتا کہ جس کے اندر ادبی گفتگو ہو اور گرامر اور صرف و نحو کی بحث چھڑے اور اس کے بعد یہ بیان کیا جائے کہ یہاں کس طرح سے یہ عطف اس صفت کے اوپر نہیں ہو سکتا. بہرحال وہ ایک الگ موضوع ہے. بعض نے کہا جناب علی عجیب ہے، توجہ چاہتا ہوں، ذرا سنتے جائیے تاکہ اب یہ اگلے چار دن جو ہم نے گفتگو کرنی ہے اس موضوع کے اوپر ایک مقدمہ بن جائے، تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے کہ آخرکار بات جا کہاں رہی ہے. بعض نے کہا جی یہاں وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ سے مراد یہودی ہیں. توجہ، کون ہے؟ اور یہودی بھی وہ جو اسلام نہیں لائے. یعنی آپ اندازہ کیجئے کہ کہاں بات جا رہی ہے. خدا کہہ رہا ہے کہ رسول کی رسال، تم اے کافرو تم نہیں مانتے، نہ مانو، ایک میں کافی ہوں، ایک وہ جس کے پاس کل کتاب کا علم ہے. یعنی خدا نعوذ باللہ آیت میں یہ کہہ رہا ہے کہ اے کافرو تم نہیں مانتے تو نہ مانو، ایک میں گواہی دے رہا ہوں اور کافرو تم خود بھی گواہی ہو. بھئی وہ تو پہلے ہی نہیں مان رہے، خدا انہیں گواہ کیسے بنا سکتا ہے؟ وہ گواہ نہیں ہو سکتے. لیکن معاملہ وہی ہے کہ جہاں دشمنی اہل بیت آ جائے اور جہاں پر حقائق کو مس کرنے کی ضرورت پیش آ جائے تو وہاں یہ ہوتا ہے. بعض نے کہا جی وہ مسلمان، وہ غیر مسلم یہودی کہ جو اسلام ہی نہیں لائے وہ ہیں. بعض نے کہا نہیں، تھوڑا سا خیال کر لیتے ہیں. کون ہے جی؟ کہا یہاں مراد وہ یہودی ہیں جو پہلے یہودی تھے لیکن بعد میں مسلمان ہو گئے، جیسے عبداللہ بن سلام. توجہ ہے، یہ میں بول کر رہا ہوں آپ کو آج. کون ہے جی؟ عبداللہ بن سلام یہودی. عجیب معاملہ ہے. سورہ رات کہاں نازل ہوئی؟ مکے میں. یہودی مسلمان کہاں ہوئے؟ مدینہ میں. جب مکے میں کوئی یہودی مسلمان ہی نہیں ہوا. تو یہ آیت کس طرح اس کی شان میں اتر سکتی ہے کہ ایک میں گواہی دے رہا ہوں, دوسرا اس سے جا کے پوچھ لو. ابھی وہ مسلمان ہی نہیں ہیں. آپ کہہ رہے ہیں وہ یہودی جو مسلمان ہو گئے ان میں سرغنہ کون؟ عبداللہ بن سلام. یہودی جتنے بھی مسلمان ہوئے وہ سارے کہاں ہوئے؟ مدینے میں. آیت کہاں اتر رہی ہے؟ مکے میں. یعنی جو ابھی گواہی کے نصاب پر ہی پورا نہیں اترے تھے, خدا نے ان کی گواہی کو پورا کر دی. یہ کیا بات ہے؟ تو اب سمجھ میں آ رہا ہے کہ کس طرف لے جانا چاہ رہے ہیں بات. میں ایک اور آپ کو اشارہ کروں, یعنی کس طرح سے حدیث گھڑنے کی ٹکسالی فیکٹریاں لگائی گئیں تاکہ حقیقت کو چھپا دیا جائے. یہ ہمارا عقیدہ ہے جو قرآن مجید کے اندر کوئی تحریف نہیں ہے. قرآن مجید کی جو عبارتیں ہیں, جو اس کی آیات ہیں, وہ اپنی جگہ پہ متقن ہیں, جیسی ہمارے پاس اس وقت موجود ہیں. رسول ہمیں ایسے ہی دے کے گئے ہیں, کوئی تحریف نہیں ہے اس میں. لیکن کیا تفسیر بھی پاک و پاکیزہ رہی؟ نہیں. تفسیر میں دبا کے تحریف کی گئی. جتنا ہو سکتا تھا مطالب کو بدلا گیا. آج ہم پر ایک اعتراض ہوتا تھا, وہ جو چاہتا ہوں, ہم پر آج ایک اعتراض ہوتا ہے, نعوذ باللہ, شیعوں کا قرآن الگ ہے. کہاں سے الگ ہے؟ کہا شیعوں کے پاس مصحف علی کا انتظار کر رہے ہیں, ان کے امام کے پاس ہے, جب وہ آئیں گے تو ایک قرآن لے کے آئیں گے. اس کا مطلب ان کا قرآن الگ ہے. کاش مصحف علی کی روایتوں کو صحیح سے پڑھ لیا ہوتا. کس نے کہا کہ مصحف علی کوئی دوسرا قرآن ہے؟ مصحف علی کوئی دوسرا قرآن نہیں ہے. مصحف علی وہ نسخہ ہے کہ جس کے اندر رسول اللہ کی بیان کردہ آیتوں کے ساتھ علی نے رسول کی زبان سے سنی ہوئی ہر آیت کی تفسیر بھی لکھی ہے. دیکھیے رسول پہ قرآن کیا کہتا ہے, وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. رسول جو بولتے ہیں قرآن اسے کیا کہتا ہے؟ یہ وحی ہے. رسول پہ دو قسم کی وحی آتی ہے, ایک آیات کی صورت میں, توجہ ہے کہ نہیں ہے, ایک آیات کی صورت میں, ایک ان آیات کی تفسیر کی صورت میں. اگر رسول تفسیر بیان کر رہے ہیں وہ بھی وحی الہی ہے, الفاظ قرآن سے نہیں ہے, لیکن وہ جدا ہے. جب رسول پہ کوئی آیت اترتی تھی, جاری ہے, اہل سنت کی کتب میں موجود ہے, رسول کیا کرتے تھے؟ بلایا, کہا یہ آیت اتری ہے, لکھو. اور آیت لکھوانے کے بعد ساتھ میں کیا کہا؟ کہا یہ اس موقع سے متعلق ہے, لکھو, اس کی یہ تفسیر ہے, لکھو. جب تک رسول زندہ تھے آیتوں کے ساتھ ساتھ ان کی تفاسیر بھی بتاتے اور لکھواتے. مکمل تفسیر جس نے جمع کی وہ علی ابن ابی طالب تھے. توجہ فرمائی آپ نے, مکمل تفسیر جس نے جمع کی وہ کون تھا؟ وہ علی ابن ابی طالب تھے. میں ایک جملہ کہنے جا رہا ہوں, کھول نہیں سکتا, حالات اس کو اجازت نہیں دیتے, لیکن میں جملہ کہنے جا رہا ہوں, توجہ چاہتا ہوں. بعد رسول کچھ لوگوں کو قرآن کے نسخے جلانے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ یہ بعض صحابیوں کے نسخے ایسے ہیں کہ ان کے اندر رسول کی بیان کردہ تفسیر لکھی ہوئی ہے. اگر یہ عوام میں نکل گئی, ہمارے لیے مشکل بن جائے گی. نسخے جلواؤ, نسخے جلوا دیے گئے. لیکن وہ جو علی کا نسخہ تھا جس کو علی لے کے آئے اور کہا یہ لے لو اور کہا ہمیں نہیں چاہیے, اور اس کے بعد علی نے کہا اب تم اسے کبھی دیکھ
نہیں پاؤ گے. وہ کوئی الگ قرآن نہیں ہے. یہ کیوں ہم پہ جھوٹا الزام ہے؟ علی کے پاس قرآن اس صورت میں تھا کہ اس میں آیت بھی تھی تفسیر بھی تھی. ایسے ہی علی نے نہیں کہا تھا کس سے جا جا کے پوچھ رہے ہو, آؤ مجھ سے پوچھو میں تمہیں بتاؤں کون سی آیت کہاں اتری ہے, میں تمہیں بتاتا ہوں کون سی کس کی شان میں اتری ہے, کون سی کس کی مذمت میں اتری ہے, کون سی میدان میں اتری ہے, کون سی پہاڑ پہ اتری ہے, کون سی جنگ میں اتری ہے, کون سی گھر میں اتری ہے, کون سی سفر میں اتری ہے, کون سی سونے والے کے لیے اتری ہے. علی کے قرآن کی یہ خصوصیت ہے, اس نسخے کی کوئی الگ آیتیں نہیں ہیں اس میں. اور ہمارے آئمہ فخر کرتے تھے اس سے بیان کرنے. بہرحال میں آج کہہ رہا تھا کیسے ٹکسالی فیکٹریاں لگیں اور حدیث گھڑنے کا سلسلہ شروع ہوا. ایک آپ کے سامنے اور بیان کروں, اب دامن وقت میں بھی گنجائش نہیں, بقیہ گفتگو انشاءاللہ آگے بڑھائیں گے کل سے. یہ میں کیوں بیان کر رہا ہوں, کیونکہ ہمارے پاس اور کوئی میڈیا نہیں ہے آپ تک ان باتوں کو پہنچانے کا, اور یہ ضروری باتیں ہیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ صدر اسلام میں ہوا کیا تھا. آج آ کے ہم سے لوگ سوال کر رہے ہیں آپ امامت کہاں سے لیا. بھائی ہم امامت خدا سے لائے ہیں, آپ امامت کے خلاف جو لائے ہیں وہ کہاں سے لائے ہیں؟ اچھا ابھی میں نے ایک بات کہی, امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے سوال پڑھا. مشہور بات ہے اور تقریباً تاریخی مسلمات میں سے کہ جب رسول نے ہجرت کی تو بستر پہ کون سویا؟ بھائی آپ بولے نا, یا تو آپ تھکے ہوئے ہیں یا میں بات صحیح نہیں کر رہا ہوں. کون سویا؟ جناب امیر سوئے. آیت اتری سورہ مبارکہ بقرہ کی, وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ. ٹھیک ہے, کیا ہے؟ اور انسانوں میں سے کچھ ایسے ہیں کہ جو اپنی جان بیچ دے دیتے ہیں اور اللہ سے اس کی رضائیں خرید لیتے ہیں. یہی ترجمہ ہے, اور اللہ اپنے بندوں پر بڑا رؤوف و مہربان ہے. توجہ فرمائی, یہ آیت کہاں اتر رہی ہے؟ شب ہجرت مکہ میں. کس کے لیے؟ علی کے لیے. اگر اجازت دیں مرحوم قبلہ اتھر اظہر حسن دہلوی صاحب کا جملہ یاد آ گیا مجھے, میں نے ان کی, کیونکہ میری اتنی عمر نہیں ہے کہ میں ان سے براہ راست سن پاتا, میں نے ان کی کیسٹ میں سنا ہے یہ جملہ, اور انہوں نے بڑے ہی دعوے کے ساتھ کہا یہ جو جملہ میں کہہ رہا ہوں یہ تم مجھ ہی سے سنو گے, میرے علاوہ کسی اور سے نہیں سن سکتے. اور پھر کیا جملہ کہا؟ ان کا اپنا ایک انداز تھا, کہنے لگے جب سونے والا سو گیا تو جو غار میں رسول بیٹھا تھا اس سے خدا نے کہا اے رسول یہ جو سونے والا سو رہا ہے اس سے پوچھو کیا اپنا سونا بیچے گا. کیا اپنا سونا بیچے گا؟ تو جو سونے والا تھا اس نے کہا بیچوں گا تب جب پتا چلے خریدار کون ہے. تو کہا خریدار تو خدا ہے, تو جب سونے والے نے دیکھا کہ خریدار خدا ہے تو اس نے کہا پھر جو اس کی مرضی ہو وہ لے. پھر اس کی جو مرضی ہو وہ دے دے. توجہ ہے نا رات کی؟ عجیب حالت ہے اس وقت. میں کہتا ہوں جناب امیر اس وقت کیسے سو گئے, یہ واقعی ایک عجیب معمہ ہے. تین چیزیں کسی کے لیے ہو نا, ان میں سے ایک بھی ہو نیند نہیں آ سکتی. کسی آدمی کی کو جان کے لالے پڑ جائیں نیند اڑ جائے گی. کسی آدمی کے اوپر آپ کوئی ذمہ داری ڈال دیں بہت بڑی نیند اڑ جائے گی. اگر کسی کا کوئی بہت قریبی محبوب اس سے دور چلا جائے نیند نہیں آئے گی. علی کے لیے تینوں موجود ہیں. باہر تلواریں کھینچے نیزے بھالے اٹھائے لوگ موجود ہیں, رسول امانتوں کی ذمہ داری علی کے سر لگا گئے ہیں, اور رسول جو سب سے زیادہ محبوب ہیں علی کے, وہ علی سے دور ہیں, وہ گھر سے نکل گئے ہیں. تینوں چیزیں علی کے لیے. علی کو نیند نہیں آنی چاہیے, رسول کو چاہیے تھا کہتے یا علی بستر پہ لیٹ جائیے. لیٹنا اختیار میں ہے, سونا اختیار میں تھوڑی ہے. نیند آئے گی تو سو جائیں گے, لیکن رسول نے کیا کہا, یا علی سو جائیے. اور علی سو گئے, اور یہ کہہ کے سوئے, جیسی آج نیند آئی ویسی کبھی نہیں آئی. کوئی مجھ جیسا ہوتا تو یہ کہتا, یا رسول اللہ اتنی مشکل سے عادت ڈالی ہے راتوں کو جاگ جاگ کے عبادت کرنے کی, ایک ایک ہزار رکعت نماز پڑھنے کی علی کو عادت ہے, آج آپ کہہ رہے ہیں میں عبادت نہ کروں سو جاؤں. لیکن یہ وہی کہتا جو عبادت کو عادت سمجھ کے کرتا. علی نے بستر پہ سو کے بتایا کہ جو ہزار رکعت نماز پڑھتا ہے آج سو کے تمہیں بتا رہا ہے, عبادت کثرت عبادت کا نام نہیں بلکہ حکم مولا میں سر جھکا لے گا. حکم مولا ہے بھئی, رسول علی کے بھی مولا ہیں, حکم مولا ہے. سو گئے. آیت کس کے لیے ہے جناب؟ توجہ ہے نا, بحث کہاں سے چلی جی. آیت کس کے لیے؟ علی کے لیے. اب آئیے اس طرف, علی شہید ہو گئے, اب ایک سلسلہ شروع ہوا. پہلے حدیث لکھنے نہیں دی گئی, اب اس کی کمی یوں پوری کی جا رہی ہے کہ جناب علی دھڑلے سے گھڑی جا رہی ہے. اور ایک شخص نے ایک شخص کو بلایا, یا المحلہ ابن حزم, اس کی کتاب میں یہ موجود ہے, بلایا اور کہنے لگا کہ دیکھو تمہیں ایک لاکھ درہم دیتا ہوں, میری مرضی سے کچھ لکھ دو. کہا نہیں, میں اپنا ایمان تو نہیں بیچوں گا. کہا دو لاکھ؟ نہیں. کہا چار لاکھ؟ کہا ٹھیک ہے چار لاکھ دیتے ہو تو لکھ دیتا ہوں. چار لاکھ دیتے ہو تو لکھوانا کیا ہے؟ اب ذرا سنیے. کہا لکھوانا یہ ہے کہ یہ جو آیت ہے وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي, لکھو کہ یہ علی کے قاتل ابن ملجم کی شان میں نازل ہوئی ہے. توجہ ہے؟ آپ سوچ رہے ہیں بات کہاں جا رہی ہے, کس کی شان میں لکھو اسے؟ علی کے قاتل کی شان میں. اور اس نے لکھ دی, اس نے لکھ دی. کوئی ان سے یہ پوچھے, جس وقت یہ آیت نازل ہو رہی تھی اس وقت ابن ملجم پیدا بھی ہوا تھا؟ کوئی ان سے یہ پوچھے. اور پھر آپ دیکھیے لکھنے والا ڈیفینڈ کیسے کر رہا ہے. اللہ اکبر. کہتے ہیں جی کہ اب ترجمہ تو ذہن میں ہے نا, کیا ترجمہ ہے؟ انسانوں میں سے کچھ اپنا نفس اپنی جان اللہ کے ہاتھوں بیچتے ہیں, اور کیا کرتے ہیں؟ اس کی رضائیں اس کی مرضی خرید لیتے ہیں. کہا چونکہ علی کو قتل کرتے ہوئے ابن ملجم کی نیت صاف تھی, وہ اللہ کے تقرب کے لیے علی کو قتل کر رہا تھا, اور وہ یہ جانتا تھا کہ اگر علی کو قتل کروں گا تو خود بھی نہیں بچوں گا, مار دیا جاؤں گا, لہذا اس نے اپنی جان بیچی. توجہ ہے؟ یہ آپ کو عام طور پر نہیں بتائے گا کوئی بات ہے. اور اللہ کی اس طرح سے رضا خریدی, گو کے اس سے بعد میں آپ کو ایک دم جو لگائی جاتی ہے آخری پیچ جو ہوتا ہے, آخری پیچ کیا ہوتا ہے؟ گو کے اس سے مصداق تعین کرنے میں غلطی ہوئی اور ایک خطائے اجتہادی سرزد ہو گئی. غالب نے خوب کہا تھا نا, یہ اجتہاد عجب ہے کہ ایک دشمن دین علی سے آ کے لڑے اور خطا کہیں اس کو. یزید کو تو نہ تھا اجتہاد کا پایا، برا نہ مانیے گر ہم برا کہیں اس کو، لیکن اب اگر غالب اس زمانے میں آ جائیں تو ان کو ہم بتائیں گے کہ آپ کا شعر اب کسی کام کا نہیں رہا، آپ کا یہ شعر کسی کام کا نہیں رہا، کیونکہ اب تو معاملہ جو ہے وہ بہت آگے بڑھ گیا ہے۔ صلوات پڑھے محمد والے، تو جہاں یہ معاملہ ہو کہ حدیث گھڑنے کے لیے اس قدر آگے نکل جائیں لوگ کہ نہ کوئی معقولات کو مد نظر رکھا جائے، نہ عقل کو، نہ ہی آیات کے متعلق کو، نہ اس کے شان نزول کو، وہاں آپ تصور کر سکتے ہیں کہ ومن عندہ علم الکتاب کے حوالے سے لوگ کیسے صحیح مطالب کو باہر آنے دیں، وہ کیسے اس کو ڈائیورٹ نہ کریں اور لوگوں کو اس سے دور نہ کریں کہ کہیں اگر یہ اصل علم کے منبع تک پہنچ گئے تو معاملہ تو خراب ہو جائے گا۔ بعد رسول کیوں اہل بیت کو علمی مرجعیت نہیں دی گئی؟ جب کسی مسئلے میں پھنستے تھے تو دوڑتے تھے وہ اپنی جگہ، لیکن کیوں نہیں اہل بیت کے در کو علمی در کے طور پہ متعارف کرا کہ تم لوگوں سے کہا جاؤ ان کے درس میں بیٹھو؟ کیونکہ جانتے تھے اگر علمی طور پہ ان کی مرجعیت منوا لی اور لوگوں کو ان کی طرف جانے دیا تو پھر ہمارے پاس کچھ نہیں بچے گا۔ اس لیے آیت کو بدل دیا، آیت کی تفسیر کو بدل دیا گیا یہ کہہ کر کہ یہ یہودی جو مسلمان ہوا تھا اس کی شان میں نازل ہوئی ہے، اور اب ترجمہ کیا ہوگا؟ اے رسول، یہ جو کہتے ہیں کہ تم رسول نہیں ہو، جو تمہاری رسالت کا انکار کرتے ہیں، کرنے تو فرق نہیں پڑتا، ایک گواہی خدا کی طرف سے ہے، کافی ہے خدا کی گواہی، اور ایک اس تازہ یہودی کی کہ جو پہلے یہودی تھا اور اب مسلمان ہوا، کہ اس کے پاس کل کتاب کا علم ہے۔ اب توجہ چاہتا ہوں، جن لوگوں نے یہ آیت اس کی شان میں لکھ دی ان سے یہ کوئی پوچھے تم نے کیا یہ تعین کر لیا کہ یہاں کتاب سے کون سی کتاب مراد ہے؟ کتاب سے کون سی کتاب مراد ہے؟ اس کو تو شاید حضرت موسیٰ کی تحریف شدہ کتاب پوری کا علم نہیں ہوگا، چاہ جائے کہ آپ اس آیت میں جو الکتاب استعمال ہوا ہے اس کے علم کی بات کریں، کیا وہ اس قدر لیاقت، اس قدر ظرفیت رکھتا ہے کہ قرآن؟ اچھا پھر آپ دیکھیے، عجیب ہے، کسی ایسے کو تو لائیں کم از کم کہ جس کی گواہی کو خدا کی گواہی کے ساتھ رکھا جا سکے، کوئی تو ایسا ہو کہ جس کی گواہی خدا کی گواہی کے برابر آئے۔ کچھ درست ہے، ہم کہتے ہیں خدا کے برابر کوئی نہیں آ سکتا، لیکن کچھ تو ایسا ہو، کوئی تو ایسا ہو کہ جس کے معاملے میں ہم کہیں کہ ہم ہی خدا کے ساتھ اس کی گواہی رسالت کی دیتے ہوئے کچھ بات سمجھ میں آتی ہے۔ ایک طرف خدا گواہی دے رہا ہے، ایک طرف آپ کہہ رہے وہ یہودی جو تازہ مسلمان ہوا ہے۔ میں یہاں پہ جتنے بھی فضائل علی کے ذکر کر دوں، ہو سکتا ہے میں آپ سے پوچھوں انجم بھائی آپ کو مولا علی کی سب سے اچھی فضیلت کون سی لگتی ہے، آپ کہیں گے مثلا علی نے باب خیبر اکھاڑا۔ کیا بات ہے! اچھا میں علی صاحب سے پوچھوں قبلہ آپ کو کون سی سب سے اچھی لگتی ہے، کہ مولا علی نے جناب علی خندق میں کیا جوہر شجاعت دکھائے۔ کیا بات ہے! ٹھیک ہے، آپ کو یہ اچھی لگتی ہے۔ کسی اور سے پوچھو گے من کن تو مولا ہو فاضا علی مولا، ٹھیک ہے بھائی اپنی جگہ پہ ہو گئی۔ کیا کبھی ہم نے خود مولا علی سے پوچھا یا علی آپ بتائیں آپ کو اپنی سب سے بہتر اور سب سے افضل فضیلت کون سی لگتی ہے؟ توجہ ہے یا علی، آپ بتائیں بھائی، جس کی فضیلتیں ہیں ہم خود اس سے ہی پوچھ لیں کہ آقا آپ کی نگاہ میں آپ کی سب سے برتر، سب سے افضل فضیلت کون سی ہے؟ تو کسی نے پوچھ لیا کہ بھیا علی آپ کی فضیلتوں میں سب سے برتر اور افضل فضیلت آپ کی نگاہ میں کون سی ہے؟ تو علی نے کہا سورہ رات کی آخری آیت پڑھیے۔ کہا خدا اس میں کیا کہہ رہا ہے؟ ایک گواہی کے لیے میں کافی ہوں،
اور ایک وہ جس کے پاس کل کتاب کا علم ہے۔ اگر خدا رسول کی رسالت کی گواہی دیتے ہوئے کسی کو بھی اپنے ساتھ گواہی میں شریک نہ کرتا تب بھی کوئی گنجائش نہیں تھی کلام کی، لیکن اس لا شریک نے رسول کی رسالت کی گواہی دینے میں مجھے اپنے ساتھ گواہ بنا کے شریک کیا۔ رسول کی، کس رسول کی؟ توجہ، محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گواہی نہیں دے رہے، رسالت کی گواہی دے رہے ہیں۔ کون سی رسالت؟ جس رسالت کو اگر قبول نہ کریں تو انبیاء کو نبوتیں نہیں ملتی۔ خدا قرآن میں میثاق ہو رہا ہے، تم نے میرے اس نبی کی مدد کرنی ہے اپنے 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 زمانے میں، یعنی رسول کی رسالت کی اگر تصدیق پچھلے انبیاء نہ کریں تو ان کی رسالتیں خطرے میں ہیں، اس رسول کی رسالت کے گواہ گواہی صلوات پڑھے محمد علیہ وسلم۔ یہ مقام ہے رسالت کے گواہ کا۔ بس آج وقت تمام ہوا، انشاءاللہ گفتگو کل آگے بڑھائیں گے۔ اس آیت کی تفسیر میں گو کے سامنے امیر المومنین ہیں مصداق کے طور پہ، لیکن اس کا جو مطلب ہے اور جو اس کے وارث ہیں اس میں مولا علی سے لے کر امام زمانہ تک سب داخل ہیں، سب کے پاس علم کتاب ہے، سب کے پاس علم کتاب ہے۔ حسین کے پاس بھی علم کتاب تھا، حسین جب چل رہے تھے گھر سے، یہ جو دنیا آ کے آج ہمیں عجیب عجیب پاٹھ پڑھانا چاہ رہی نا، یزید کے بڑے آج کل حمایتی جو نکل کے آ رہے ہیں کہہ رہے ہیں جی کہ حسین نکلے تھے، پتہ نہیں تھا، پھر جنگ ہو گئی، یزید نے تو کچھ نہیں کیا تھا۔ یہ بیچ میں کسی کا عمر سعد اور جناب علی ابن زیاد نے، اور ابھی تو خیر بہرحال ان کا معاملہ بھی آگے پہنچ گیا، اب تو عمر سعد کو بھی آپ کچھ نہ کہیں، ایسے بھی معاملات ہو گئے۔ حسین کو پتہ ہے حسین کہاں جا رہے ہیں، ایسا نہیں ہے حسین گھر سے نکلے پتہ نہیں، رستے میں جگہ جگہ کہتے ہوئے جا رہے ہیں ہمارے ساتھ وہ چلے جو مرنے کو تیار تھا، ہمارے ساتھ وہ چلے جو مرنے کو تیار ہو۔ کوئی پوچھے کہ اے بدبختوں، رسول کا نواسا جو رسول کے دہن سے لاب دہن جوس جوس کر پروان چلا، اس کے لاشے کو اوریا تپت صحرا کی ریت پر چھوڑ دیا جائے، یہ کوئی شرم کی بات نہیں ہے؟ امام جب خیمے میں آئے تھے اجازت لینے کے لیے، عجیب جملہ کہا تھا میرے مولا نے، حسین اس وقت بھی جانتے ہیں کیا ہونے والا ہے، خدا کسی بہن پہ یہ موقع نہ لائے، آ کے کہا بہن زینب کوئی پھٹا پرانا لباس ہے؟ کہا بھیا کیا کریں گے؟ کہا میں جانتا ہوں یہ قوم اتنی شقی ہے کہ میرے گزرنے کے بعد میرے تن پہ لباس بھی نہیں چھوڑے گی، میں چاہتا ہوں کوئی ایسا پھٹا پرانا لباس پہن لوں جس کی طرف کوئی توجہ نہ کرے تاکہ کوئی اسے چھینے نہ۔ لیکن اس کے باوجود بھی کیا ہوا، ہم سے کہتے بھائی کیوں آپ حسین کو رو رہے ہیں، حسین تو شہید ہیں، شہید کے لیے غسل کی ضرورت نہیں ہے، شہید کے لیے کفن کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں بالکل ایسے ہی ہے، درست ہے، لیکن یہ بھی تو ہے کہ شہید کے اپنے لباس کو ہی اس کا کفن بنایا جاتا ہے، حسین کے لباس پر، حسین کے بدن پہ وہ لباس تک نہیں چھوڑا گیا جو حسین کے بدن شہادت پہنا ہوا تھا، کوئی امامہ لوٹ کے لے گیا، کوئی کرتا لوٹ کے لے گیا، کوئی نالین لوٹ کے لے گیا، کوئی ذرا لوٹ کے لے گیا، اور موقع یہ آیا کہ جب 11 محرم کو گزرتے ہوئے سعد کی بہن آئی اور لاشے کو دیکھا تو اتنی بری حالت تھی کہ سعد کی بہن کو کہنا پڑا انت آخری کا، تو ہی میرا بھائی حسین ہے، کیا تو ہی میرا بھائی حسین ہے؟ حضرت آروح جناب زینب نے بڑی مشکل سے یہ مراحل طے کیے. میں جب پہلی مرتبہ کربلا مولا زیارت کے لیے گیا تھا, واقعا میں کہتا ہوں حق ہے کہ یہ جملہ وہاں لکھا جاتا, میں نے تلہ زینبیہ پہ ایک جملہ لکھے ہوئے دیکھا, حضرت زینب کو سلام کی عنوان سے لکھا ہوا تھا, السلام علیکی یا جبل الصبر, اے صبر کا پہاڑ زینب آپ پہ ہمارا سلام. واقعا زینب صبر کا پہاڑ ہے. کن کن مراحل سے گزری, واقع کربلا کو جا کے اٹھائیے, عجیب ہے جب تک حسین زندہ ہیں شہید نہیں ہوئے, کربلا کی تاریخ اور مقاتل میں ملتا متعدد مقامات پہ جناب زینب کو غش آیا ہے. کبھی بھائی کو رخصت کرتے ہوئے غش کھا گئی, کبھی عباس کو رخصت کرتے ہوئے غش کھا گئی, مختلف موارد پر. لیکن جیسے حسین شہید ہوئے میں نے ایک جگہ پہ نہیں دیکھا جہاں زینب کو غش آیا ہو. نہیں معلوم حسین کی بند ہوتی آنکھوں میں زینب کو کیا قوت دے گی, کیا اس کے بعد زینب کہیں غش نہیں کھاتی, ہر مقام پر زینب شیشہ ملائی دیوار بنی ہوئی ہے. جب گئی ہیں 11 محرم کو بھائی کے لاشے پر اور دیکھا یہ عالم ہے, ایک مرتبہ بھائی کے لاشے کو پسے گردن ہاتھ بندھے ہوئے ہیں, اپنے بھائی کے لاشے کو اٹھایا اپنے بانوؤں پہ رکھا, اور اس کے بعد زینب نے وہ کام کیا جو آج تک کوئی نہیں کر سکا تھا. رسول اللہ حسین کے لبوں پر غصہ لیا کرتے تھے, امیر المومنین حسین کے سینے کے بوسے لیے کرتے تھے, جناب زہرا امام حسین کے گلوے مبارک اور حلقوں کے بوسے لیا کرتی تھی, لیکن جناب زینب نے کہاں بوسے لیے, حسین کی کٹی ہوئی خشک گردن پہ زینب نے اپنے لب رکھے, اور بھائی کی کٹی ہوئی گردن پہ بوسہ لینے کے بعد شیو نے دیکھا بیویاں نہیں اٹھ رہی, اس نے کہا مجھے پتا ہے یہ بیویاں کیسے اٹھیں گی, اپنے قبر سے تازیانہ نکالا اور سید سجاد کے پشت پر بٹھانا شروع کیا, تو سجاد سے نو سوار ہو گئے, یہ عالم دیکھا جناب زینب نے لاشے اٹھا چھوڑی, جا کے سید سجاد سے بھی بڑھ گئی, کہ بیٹا میں لاش چھوڑ دوں گی بھیا کی, لیکن تو میرے ہاتھ سے چلا جا یہ قبول نہیں ہے, ہم تو کیاریوں کا بسر تو ہی ایک سہارا ہے. اللہ رو سید سجاد نے سر اٹھایا, جب وہ بھی اللہ